الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو باتیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان میں سے جن چیزوں کی اطلاع دی ہے ان میں سے ایک روایت وہ ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب میں لائے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاذان میں ہی یہ باب باندھا ہے، وہ یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان لوگوں کو آج کے یہ کیے ہوئے سجدے قیامت کے دن کیسے کام آئیں گے، اور بہت بڑے بڑے حقائق ہیں جن کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، اور یہ حدیث بہت اچھے راویوں سے منقول ہے. مثلا شہاب زہری رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ اگرچہ کم درجے کے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے 13 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے، یا بعض روایات میں 13 سے بھی کم کے الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے 7 یا 8 کو. لیکن بہرحال اس کے باوجود شہاب زہری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے محدث تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے خبر دی اور انہیں عطا بن یزید سے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور حضرت عطا بن یزید اللیثی نے کہا. یہ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تو مدینہ منورہ کے بہت جلیل القدر تابعین میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے انہیں نوازا تھا. حجاج ابن یوسف کا تذکرہ ان کے سامنے آیا کہ وہ کیا کیا لوگوں پر مظالم کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسے بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ یہاں آیا تھا مدینہ منورہ تو نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کی نماز ایسی خراب تھی کہ مجھے اسے دیکھ کر غصہ آیا، اور میں نے ایک مٹھی کنکروں کی بھری اور وہ کنکر اس پر پھینک دیے اور اسے جا کر لگے، اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کی نماز درست ہو گئی. یہ ان کے مارنے کی برکت تھی، اور ان کے غصے کا جو اظہار تھا اللہ تعالی نے اسے یزید اس کے حجاج بن یوسف کے حق میں رحمت بنا دیا اور وہ نماز صحیح پڑھنے لگا. اس لیے جو کسی کو مارتا ہے اور کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، وہ بعض اوقات اللہ کا ایسا بندہ ہوتا ہے کہ اس کے ایذا پہنچانے سے مارنے سے بھی بہت سی چیزیں سمر جاتی ہیں. تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے کنکریاں پھینکنے میں اتنی برکت تھی، اگر حقیقت میں وہ کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو کتنی بڑی سعادت کی بات اس شخص کے لیے تھی. انہوں نے یہ روایت عطا بن یزید اللیثی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے سنی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ دونوں صحابی رضی اللہ عنہ ایک ہی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کے متعلق کہ لوگوں نے یہ پوچھا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے. یہ ایسا سوال ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سمجھ میں آتا تھا، ان کے دماغ میں آتا تھا کہ ہم پوچھیں، اور وہ اس لیے پوچھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق اور ذوق ان کا زیادہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ تعالی شانہ کی تجلیات کو ملاحظہ کریں اور مشاہدہ ہو. اور اس سے ملتی جلتی وہی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت اتنا بڑھ گیا تھا ان لوگوں کا کہ یہ چاہتے تھے کہ تعالی شانہ کی زیارت ہو۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی تھی کہ بن دیکھے کی محبت ہوتی بڑی شدید ہے، تو لوگوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، اس لیے زندگی بھر یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تجلیات میں سے، باری تعالی کی انعامات میں سے کوئی انعام اس قسم کا بھی ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پوچھنا تو اس محبت اور اشتیاق کی وجہ سے تھا، اور بعد میں معتزلہ نے اسے عقیدے کا مسئلہ اس اعتبار سے بنا لیا کہ انہوں نے کہا اگر تم کسی چیز کو دیکھتے ہو تو ظاہر ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کی چاروں اطراف کا احاطہ کر لیں گی، اس کی چھ اطراف کا احاطہ کر لیں گی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، وہ چیز کتنے فٹ لمبی چوڑی اور اسی طرح اس کی قامت اور یہ سب چیزیں ہیں، اور دائیں بائیں اس کی سمتیں ہیں۔ تو اگر ہم اس عقیدے کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالی کی رؤیت اور زیارت اس کے لیے جسم کی متقاضی ہے کہ اس کا کوئی جسم بھی ہو، اور دوسری طرف اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، تو یہ دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ تو جب یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو تم ان میں سے ایک عقیدے کو چھوڑ دو، یعنی ہم اللہ تعالی کی زیارت نہیں کریں گے۔ معتزلہ نے اور اس کے علاوہ ان کے گمراہ فرقوں نے اتنا اس مسئلے کو بڑھایا، اتنا اس مسئلے کو بڑھایا اور اتنی کج بحثی اختیار کی کہ محدثین رحمہ اللہ کو اس کے اسباب کے لیے مختلف اور متعدد مواقع پر ایسی احادیث نقل کرنی پڑی جن سے یہ ثابت ہو کہ قیامت میں اللہ تعالی کو اللہ سے مخلوق اور مسلمان دیکھیں گے، اور کافر البتہ اللہ سے حجاب میں رہیں گے، کافروں کو اللہ تعالی کی زیارت نہیں ہوگی۔ اس لیے جب یہ مسئلہ بہت اٹھا تو محدثین نے اس کے اسباب کی روایات اپنی کتابوں میں نقل کی، اور حالانکہ بات اتنی صاف اور سادہ سی تھی کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ رات آئی، ہم کہتے ہیں دن آیا، تو اس آنے سے یہ مراد تھوڑا ہی ہے کہ ہم دن اور رات سارے کو اپنی آنکھوں میں سمو لیتے ہیں، وہ تو محاورہ بولا جاتا ہے، اور آنے کی کیفیت وہ آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے۔ بس اسی طرح تعالی شانہ کا آنا اور لوگوں کو قیامت میں اللہ کی زیارت اور رؤیت کا ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور یہ قیامت میں یقیناً پیش آئے گا۔ ہاں البتہ یہ بات کہ آدمی کی آنکھیں اور رؤیت اللہ کا احاطہ کر لے یہ ناممکن ہے، لیکن اتنے بڑے حقائق کو بیان کرنے کے لیے الفاظ تو آخر وہی استعمال کرنے ہوتے ہیں نا جو عام لوگوں میں مروج ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بڑے حقائق کے بیان کے لیے بھی لوگوں کو اتنی ہی بات اسی زبان میں بتاتے ہیں جو زبان ان کے ہاں رائج ہوتی ہے۔ تو رائج زبان میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالی کی زیارت ہوگی، اب وہ کیفیت کیسے ہوگی یہ بعد والے کج بحثوں نے اور بحث کو خراب کرنے والوں نے اور مذہب کے معاملات کو الجھانے والوں نے اس طرح کے سوالات کیے، اور اس کے نتیجے میں وہ معرفت الآراء مباحث اٹھی جو آج بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو محبت سے پوچھا، تعلق سے پوچھا کہ کیا قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تمارون فی القمر لیلۃ البدر، چودھویں کا چاند جب طلوع ہوتا ہے، بدر کہتے ہیں عربی میں مکمل چاند کو، لیس دونہ سحاب، جس کے سامنے کوئی بادل نہیں ہوتا، بدلی کا کوئی ٹکڑا چاند کو چھپائے ہوئے نہیں ہوتا، تو تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل نہیں. دیکھیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش سے کتنی واضح غیر مبہم مثال اور بالکل قریبی ماحول سے لا کر دے دی. تو یہ سمجھانے کا انداز تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑے بڑے حقائق کو معمولی معمولی مثالوں میں لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور ایسی مثال جو لوگوں کو سمجھ میں آئے. عربوں کا آپ معاشرہ تصور کیجئے، صحراؤں میں پلنے والی قوم، کھلے میدانوں میں لیٹنے اور سونے والے لوگ، خیمے لگانے والے اور پکے گھر بنانے والے، اور وہ ہر روز رات کو چاند اور اس قسم کی چیزیں، ستارے وغیرہ، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے. روزانہ کے معمولات میں سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے اور اس پر کوئی بدلی بھی نہ ہو، کوئی بادل بھی نہ ہو، تو کیا تم اسے دیکھنے میں کچھ شبہ کرتے ہو؟ کیا تمہیں دیکھنے میں دقت ہوتی ہے؟ قالوا لا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل نہیں. قال فإنکم ترونہ کذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کو قیامت میں تم ایسے ہی دیکھو گے. اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑیں گی. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جب لوگوں پر پڑے گی تو ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کتنے سال سجدے میں رہیں گے، وہ اس ایک تجلی کی لذت سے اور اس ایک اللہ کی تجلی کی خوشی سے مدہوش ہو جائیں گے. اس کا بہت معمولی درجے پر، اتنا معمولی درجہ جتنا ایک ریت کے ذرے کو کوئے ہمالیہ سے نسبت ہو، اتنے معمولی درجے پر کبھی کبھی وہ صوفیاء کرام جو مراقبہ ذات تک پہنچتے ہیں، انہیں ان چیزوں کا ادراک اور احساس ہوتا ہے، اور وہ جب تجلیات اللہ تعالیٰ کی کبھی اس درجے میں پڑتی ہیں جتنے ہمالیہ اور ریت کے ذرے کے آپس میں تناسب ہے، تو کئی کئی دن ان پر یہ حالت اور کیفیت رہتی ہے. وہ ایسی چیز ہے جو خدا کی طرف سے ایک بار پڑتی ہے اور چالیس چالیس اور پچاس پچاس برس کے گناہوں کو وہ ایک لمحے میں فنا کر ڈالتی ہے، اور آدمی کی وہ برائیاں اور وہ بری چیزیں جو اس کے تزکیے میں رکاوٹ تھی، وہ سب کی سب فنا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اور کتنا عرصہ سجدے میں رہیں گے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. شاید لاکھوں سال گزر جائیں، شاید کروڑوں سال گزر جائیں، اور وہ ایک تجلی لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے گی. اتنے مدہوش ہوں گے اور اتنے خوش ہوں گے. فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، تم اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی ایک کیفیت بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ جو شر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب لوگ جمع ہو جائیں گے، آخری سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ زمین سے نکلنا شروع ہوں گے، سب کے سب کافر، مومن، اللہ کے اچھے بندے، نیک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کے دوست، اولیاء کرام رحمہ اللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزاری تھی، اس دن تو کسی کو چارہ نہیں ہوگا کہ وہ مٹی میں ملا ہوا ہی رہ جائے، بلکہ ہر ایک کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لینے سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. یہاں پر آگے آتا ہے من کانا یعبد شیئن فلیتبع، جو شخص جس کی عبادت کرتا تھا جس چیز کی، وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا. لوگ کس کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت ہوتی تھی لوگ ان کے ساتھ چل پڑیں گے. مثلا لوگ عبادت کرتے تھے درختوں کی، تو درختوں کے ساتھ چل پڑیں گے. لوگوں کے لیے بہت مقدس چیز کوئی سیارہ تھا، زہرہ اور عطارد اور مشتری تھے، ان کے ماننے والے تھے جنہوں نے دنیا میں ان ستاروں کے لیے معابد بنائے تھے، ان ستاروں کے لیے لوگوں نے بہت بڑے بڑے عبادت خانے تعمیر کیے تھے، جہاں ان ستاروں کی نظر نیاز کرتے تھے، بھیڑ چڑھاتے تھے، سب کچھ، جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ چل پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مثالیں اس کی ارشاد فرما دی. پہلی مثال ارشاد فرمائی کہ فمنہم من یتبع الشمس، جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ سورج کے ساتھ چل پڑے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے اور ذرا سی روشنی اس بات پر پڑتی ہے کہ ایک سورج وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس سورج کی بھی کوئی روح ہے، یہ سورج بھی قیامت میں آئے گا کسی شکل و صورت میں. وہ شکل و صورت آج جیسی تو نہیں ہوگی، اب تو ہمیں سورج نظر آتا ہے نا، چمکتا ہوا، دہکتا ہوا، آگ کا ایک گولہ. قیامت میں اگرچہ ایسی صورت تو نہیں ہوگی، لیکن اس صورت کی کوئی نہ کوئی صورت، شکل اس سورج کی، اس کا کوئی جسم، کوئی چیز تو ہوگی نا. بس یہ اس طرح آئے گا اور سورج کو پوجنے والے اس کے پیچھے چل پڑیں گے. ہر چیز کی ایک صورت ہے، وہ صورت ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن جو صورت اس کی اللہ کے ہاں ہے، اللہ کو معلوم ہے. صحیح احادیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جس کی زکات نہیں دی گئی وہ سانپ بن کے انسان کے گلے میں لپٹ جائے گا اور مارے گا اسے سانپ ڈنک، اور یہ چیخے گا اور کہے گا خدا کی پناہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہی مال ہوں جسے تو نے سینت سینت کے رکھا تھا اور زکات نہیں ادا کرتے تھے. اب اس مال کی ایک صورت بن گئی نا. صحیح احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی موت کو دمبے کی شکل میں، مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان رکھوا کے ذبح کرا دیں گے، اور اہل جنت کے لیے سب سے خوشی کا دن ہوگا کہ آج کے بعد موت نہیں آئے گی، اور اہل جہنم کے لیے سب سے حسرت کا دن ہوگا کہ مر جاتے تو اس جہنم سے نجات پاتے، موت اب نہیں آئے گی کسی پہ. تو موت کی ایک صورت ہو گئی نا. ایسے ہی اس چاند کی بھی اپنی ایک صورت ہے، اس سورج کی بھی اپنی ایک صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کی حدیث میں آتا ہے بہت خوبصورت شکل میں اللہ کے پاس آئیں گی. ایک جگہ آیا ہے بادلوں کی طرح آئیں گی، اور بادلوں کی طرح آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گی کہ اللہ ہم تیرا کلام ہے اور تیرا یہ بندہ ہم دونوں کو پڑھتا تھا، اور پروردگار اس کی بخشش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن کریم کی اس شفاعت کو قبول کریں گے، اور سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں کو اللہ نجات دے دے گا. تو ہر چیز کی ایک شکل و صورت ہوئی نا. سورج اپنی اصل صورت میں قیامت میں سامنے آ جائے گا. تو منہم من یتبع الشمس، کچھ ایسے تھے جنہوں نے سورج کی پیروی کی، وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے. ومنہم من یتبع القمر، دوسری مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاند کی پرستش کرتے تھے وہ چاند کے ساتھ چل پڑیں گے، اور چاند ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ ہوگا لوگوں کے ساتھ. اور تیسری مثال دی ومنہم من یتبع الطواغیت، اور کچھ تیسرے ہوں گے جو طاغوت تھے، یہ اپنے اپنے پجاریوں کو لے کر چل پڑیں گے. طاغوت اللہ تعالی کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، عمومی طور پر تو یہ لکھا ہوا ملے گا، مگر اللہ کے اچھے بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی تو عبادت کی جاتی رہی. سیدنا مسیح اور ان کی والدہ حضرت مریم، اور اسی طرح اور مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی عبادت کی جاتی رہی، کرتے رہے لوگ، تو کیا وہ بھی ساتھ ہی چلے جائیں گے؟ یہ بات نہیں ہے. نہ انہیں طاغوت کہا جا سکتا ہے، اور جو انہیں طاغوت کہتا ہے وہ کچھ زیادہ سمجھداری سے کام نہیں لیتا. اس لیے ارشاد فرمایا منہم من یتبع الطواغیت، اور کچھ ایسے ہوں گے جو طاغوتوں کے ساتھ چل پڑیں گے، وہ شیاطین کے ساتھ چل پڑیں گے، جنات کے ساتھ چل پڑیں گے. اس لیے کہ دنیا میں جنات اور شیاطین کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے، شیاطین کو پوجا ہے لوگوں نے، جنات کی عبادت کی ہے. عربوں میں کتنے ہی قبیلے ایسے تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے، ڈرتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شریک ان جنات کو ٹھہراتے تھے اور سمجھتے تھے کہ گویا وہ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا رد کیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ، وہ جنات جو ہیں، ان کی عبادت ہوتی تھی اور وہ اس پر اینٹتے تھے. سورہ جن میں 29 پارے میں ارشاد ہوا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور جنات کہتے تھے کتنے ہی مرد، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کتنے ہی جنات کے مردوں کی پناہ میں آتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور اس سے وہ اور سر چڑھتے تھے. یعنی آدمی شیاطین کے سامنے التجا کرتے تھے کہ ہمیں تنگ نہ کرو، ہمیں مصیبت میں نہ ڈالو، وہ اتنے ہی اور مغرور ہوتے تھے. کہ جنات اپنی پرستش کراتے تھے، اسی لیے قرآن میں آیا ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، جنات نے کہا اور ہم میں سے جو بے وقوف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کرتا ہے. بے وقوف خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں. جنات نے کہا کہ ہم بیٹھتے تھے کہ ان باتیں سنیں کہ آسمانوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. فوجدنا ملئت حرسن شدیدا وشہبا وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، اور ہم ٹھکانے ہم نے مقرر کر رکھے تھے اور ان ٹھکانوں پر بیٹھ کر سنتے تھے، اور سننے کے بعد دنیا میں جو ہمارے پرستار ہوتے تھے انہیں ہم آ کر اطلاع دیا کرتے تھے کہ اوپر کیا کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اور پھر یہ ایسی چیزیں ان کے سامنے آتی تھیں اور یہ اپنی باتوں میں سچے ہو جاتے تھے تو مخلوق کو گمراہ کرتے تھے. یہ ہیں شیاطین. تب کئی حاضر الامہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت باقی رہ جائے گی، بس ہر ایک کی چھانٹی ہو گئی، جو جس کا عبادت گزار تھا اس کے ساتھ چل پڑا، آخر پہ یہ امت رہ گئی. اور اس امت کا حال فیہا منافقوہا، اور اس امت کے منافق بھی رہ جائیں گے. یہ ہے وہ نفاق جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. فیاتیہم اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے. یہ ہے اللہ کا آنا. اب یہ کیسے ہوگا ہماری عقل میں نہیں بات آتی، اس لیے کہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں. وہ تو جب مشاہدہ ہوگا پھر پتا چلے گا. ہمیں تو بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھنا ہے کہ یہ قیامت میں ہوگا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی لوگوں کے سامنے آئیں گے، فیقول انا ربکم، تو لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں. فیقولون، لوگ عرض کریں گے اس امت کے، ھذا مکاننا، یہ ہماری جگہ ہے، ہم یہاں ٹھہرے رہیں گے، حتی یاتینا ربنا، یہاں تک کہ پروردگار ہمارے پاس آ جائے. فاذا جاء ربنا عرفناہ، اور جب اللہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی حقیقی جو اللہ کی شخصیت ہے اس کے علاوہ کوئی اور تجلی آئے گی اور منافق اس کے ساتھ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ خالص مومن رہ جائیں گے. یہ منافق انسان قیامت میں اللہ کی رؤیت سے بھی محروم رہے گا. اس لیے اس نفاق کی زندگی کو ترک کر دینا چاہیے، بڑی قیمت اس کی دینی پڑتی ہے. اگر ایمان والی زندگی بسر کرنی ہو تو ہمارے زمانے میں بڑی اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. اور نفاق کی زندگی یہ ہے کہ انسان سچ کو چھپاتا ہے، نفاق کی زندگی یہ ہے کہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، نفاق کی زندگی یہ ہے کہ انسان وہ حرکتیں کرتا ہے جو اپنے پروردگار کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں. منافقوں کی باتیں چھوڑ دے تو اللہ تعالی آئیں گے، منافق کسی اور چیز کے ساتھ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایمان والے پناہ مانگے گے دو ہمارا پروردگار نہیں. اور اللہ جب آئے گا ہم پہچان لیں گے. تو اللہ تعالی پھر آئیں گے، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. فیقولون انت ربنا, لوگ کہیں گے بلا شبہ تو ہمارا پروردگار ہے. بس اللہ کی متجلیات ایمان والوں پر برسیں گی اور وہ لوگ سجدے میں گر جائیں گے, یا تو اس موقع پر اور یا اس موقع پر جو آگے آ رہا ہے اس کے بعد پھر ایسے ہوگا. فیدوم, تو وہ اللہ تعالی کو پکاریں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط یضرب الصراط بین ظہرانی جہنم, جہنم پہ وہ بچھا دیا جائے گا ایک پل, پل صراط بچھا دیا جائے گا. اور اب لوگوں کی چانٹی تو شروع ہو گئی تھی, ایک تو وہ, اب اعمال کے بعد کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأكون اول من, اور میں پہلا آدمی ہوں گا, میں یجوز من الرسل بامتی, جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جو بات کرے گا اپنی امتوں کے متعلق, میں سب سے پہلا اللہ کا رسول ہوں گا جو اللہ سے بات کروں گا. فلا يتكلم يومئذ احد الا الرسل, اور اس دن کوئی شخص اللہ سے بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے رسولوں کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سوائے رسولوں کے کوئی بات نہیں کر سکے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی چپ ہوں گے اور خاموشی ہوگی, بس اللہ کے حضور میں بات کر سکے گا کوئی تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے. اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے بڑے خدا کے پیغمبر, جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, موسیٰ علیہ السلام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ رسول ہیں. اور پہلے ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں بات کروں گا, اور بولیں گے صرف رسول. اور رسول کیا بولیں گے؟ وکلام الرسل یومئذ اللهم سلم سلم, اور خدا کا غصہ, خدا کی ناراضگی, خدا کا خوف اتنا غالب آ جائے گا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن ایک ہی بات کہہ رہے ہوں گے, اللہم سلم سلم, اے پروردگار سلامتی رکھ, اے اللہ سلامتی مانگتے ہیں, اے اللہ خیریت سے رکھ. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ خدا کے سامنے جائے, اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ خدا سے بات کر سکے, جس دن بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پتا پانی ہو جائے گا. سوچنے کی بات ہے اس دن عام آدمی کی کیا کیفیت اور حالت ہوگی. یہ جو آج ظلم مچا ہوا ہے, یہ جو آج انصاف ڈھونڈے سے نہیں ملتا, یہ جو آج دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے, اور یہ جو آج ساری کے سارے معاشرے میں جھوٹ نے وبائی بیماری کی صورت اختیار کر لی ہے, یہ اس دن پتا چلے گا جا کر کہ جو آج حرام کماتے تھے اللہ کے ہاں اس دن کیسے پیش ہوں گے. آج کے یہ دولت کے انبار اس دن کیا رنگ لائیں گے, یہ اس دن پتا چلے گا جس دن اللہ کے سامنے کسی کو بولنا تو درکنار جانے کی ہمت نہیں ہوگی, اور رسول بھی اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی بات کریں گے تو اتنی بات کر سکیں گے کہ اللہم سلم سلم, اے پروردگار سلامتی چاہتے ہیں, اے اللہ سلامتی سے رکھ, اے اللہ ہر ایک کو یا ہمیں, دونوں مراد ہو سکتی ہیں, کہ اللہ سلامتی سے رکھ. فی جہنم کلالیب, اور جہنم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے. آنکڑا چمٹی ہوتی ہے نا چھوٹی سی, جس سے آپ کوئی چیز پکڑتے ہیں. جو لوگ لیبارٹریز میں کام کرتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو اٹھانے کے لیے چھوٹی سی ایک چمٹی یوز کرتے ہیں, اور وہ اس سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں. اس طرح کی بڑے بڑے چمٹے لگے ہوئے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے کوئلہ اٹھانے کے لیے چمٹے کا استعمال باورچی خانے میں ہوتا ہے, ماں کرتی ہے کوئلہ اٹھاتے ہیں, اس طرح کے بڑے بڑے چمٹے لگے ہوں گے. مثل شوق سعدان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے بڑے بڑے کانٹے جیسے سعدان کے کانٹے ہوتے ہیں. اور پھر ارشاد ہوا کہ حل رائے تم شوق سعدان, تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول, ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے کانٹے جنہیں اونٹ کھاتے تھے صحراؤں میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے غیر انہ لا یعلم قدر عظمہا، سوائے اس کے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے آج کوئی نہیں جانتا، الا اللہ سوائے اللہ کے ان کانٹوں سے ان چمٹوں سے لوگوں کو پکڑا جائے گا، تختف الناس بعمالہم لوگوں کے ان کے برے کرتوتوں کے ساتھ پکڑا جائے گا، فمنہم من یوبق بعملہ کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے ڈبو دیا تھا اپنے آپ کو برے کام کر کر کے، کانٹا آئے گا اور اسے پکڑے گا اور پکڑ کر جہنم میں پھینک دے گا، ایسے ہی جیسے آپ نے کیکڑا دیکھا ہے، کیکڑے بڑے بڑے جانور چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں نا، تو کیکڑا اپنا پنجہ مارتا ہے اور پنجے میں چھوٹے سے جانور کو پکڑ لیتا ہے اور لے کے چل پڑتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی بس نہیں رکھتا ہوگا، اختیار نہیں رکھتا ہوگا، آج دنیا میں جو بدعمالیاں کرتے رہے، اللہ کے حقوق کو اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے رہے، قیامت میں اس طرح کانٹے آئیں گے، اس طرح چمٹے آئیں گے اور آ کر آدمی کو پکڑیں گے اور جہنم میں پھینکتے، یہ ہے وہ چیز جو انسانوں کو سمجھنی چاہیے کہ ہم انسانوں کے حقوق جو سلب کرتے ہیں، ہم جو انسانوں کو دکھ دیتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں، ہم انسانوں کو غلام بناتے ہیں، ہم جبرن انسانوں کے حقوق کو پامال اور فراموش کرتے ہیں محض اس لیے کہ آج کوئی کانٹا نہیں ہے، آج کوئی چمٹا ایسا لگا ہوا نہیں ہے جو ہمیں پکڑے اور اٹھا کر جہنم میں پھینکتے، آج انسان سب کچھ کر سکتا ہے بظاہر، لیکن اس دن وہ اس بچے سے اور اس میت اور مردے سے بھی زیادہ بے بس ہو جائے گا جس مردے کو آج ہم دفن کرتے ہیں اور جس بچے کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اس دن چیخے گا اور روئے گا مگر ان کانٹوں سے اور چمٹوں سے جان نہیں بچا سکے گا، اور آئے گا ایک کانٹا ایک چمٹا اور اچانک اسے پکڑے گا اور پکڑ کر جہنم میں پھینک دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوبق بعملہ اس کے اعمال اسے برباد کر دیں گے، پھر اگر ایمان باقی رہا تو لوگوں کی نجات کے لیے اللہ کے ہاں سے بات اٹھے گی، ثم ینجو حتی اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، حتیٰ کہ اللہ تعالی اس کے بعد ارادہ فرمائے گا اپنی مخلوق پر رحمت کرنے کا، اور جو لوگ جہنم میں تھے اللہ ان کے متعلق رحمت کا ارادہ فرمائے گا، یہ اللہ کی گرفت تھی اور اس کے بعد اب اللہ تعالی کی طرف سے آسانی شروع ہو رہی ہے، وہ اللہ کی پکڑ تھی، اب اللہ کی طرف سے لوگوں پر رحمت شروع ہو رہی ہے، دونوں اس کی شانیں، نبی عبادی، اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتائیے میں بڑا غفور ہوں، معاف کرنے والا ہوں، رحمت کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اور میری گرفت اور میرا عذاب بڑا شدید عذاب، تو اللہ کی گرفت بھی بڑی شدید اور اس کی رحمت بھی بے انتہا، بس مومن ان دو انتہاؤں کے درمیان رہتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے اس کی پکڑ پر نظر چلی جاتی ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، نیکی ہو جاتی ہے اس کی رحمت کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے کہ شاید یہ قبول ہو جائے اور مجھ سے خوش ہوں، مجھ پر مہربانی کریں، مجھ پر عنایت کریں، مومن ان دونوں کے درمیان رہتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور ڈرتے ڈرتے اسے خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے کہ پروردگار یہ میری نیکی قبول ہو جائے، یہ کام آپ کے لیے کیا ہے یہ کام قبول ہو جائے، اور اگر قبول ہو جائے تو وہ گویا اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ جانم رواس، میں جان قربان کر دوں اس نیکی پہ جو تو نے قبول فرما لی ہے، تو وہ اللہ کی خوشی کا بھی منتظر رہتا ہے اور اللہ کی گرفت سے بھی ڈرتا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالی ارادہ فرمائے گا کہ لوگوں پر مہربانی کرے، اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار جہنم والوں کے متعلق، امر اللہ الملائکہ تو اللہ تعالی حکم دے گا اپنے فرشتوں کو، ان یخرجوا من کان یعبد اللہ نکالو ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اپنے اعمال کی منافقت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، عقیدے کا نفاق اور عمل کا نفاق اور، عقیدے کا نفاق دل سے اللہ کا منکر ہونا، عقیدے کا نفاق دل میں کفر رکھنا، عقیدے کا نفاق دل میں ضروریات دین کے علاوہ کسی چیز کو رکھنا اور ظاہر میں اپنے آپ کو مومن کرنا، کہنا، لوگوں کے سامنے ثابت کرنا، اور عمل کا نفاق یہ ہے کہ عمل میں آدمی کی کمی بیشی ہو جاتی ہے، عمل میں کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، عمل میں کبھی وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر گزرتا ہے، عمل میں کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو مومن کے شایع نشان نہیں ہوتی۔ اب پاکیزگی ہوئی، اب دھلائی ہوئی، اب بھٹی پر چڑھے تھے اور بھٹی سے دمکتا ہوا کندن بن کے باہر نکلے اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یخرجو من کان یعبد اللہ، نکالو ان کو جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یخرجونا، فرشتے انہیں نکالیں گے، اور فرشتوں کو کیا پتا کہ لاکھوں اور کروڑوں آج جہنم میں، ان میں سے کیسے پتا کیسے چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، بتا دیا، آپ نے فرمایا وہ ایک خاص نشان سے لوگوں کو پہچانیں گے، یعرفونا بآثار السجود، جن لوگوں کی ہڈیوں پر سجدے کے نشانات بنے ہوئے ہوں گے ان کو نکال لیں گے۔ وحرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے جہنم پہ کہ سجدہ کرنے والے آدمی کے ان جسم کے حصوں کو کھائے جن حصوں پر وہ سجدہ کیا کرتا تھا۔ کس میں سجدہ کرتے تھے؟ دو پاؤں، دو انگوٹھے، دو پاؤں، دو گھٹنے، چار، دو ہاتھ، چھ، اور ایک چہرہ جس میں پیشانی اور ناک آتی ہیں، یہ سات یا آٹھ مقامات ہیں، ان پہ اللہ کے سامنے جھکتا تھا۔ اللہ کو یہ جھکنا اتنا پسند تھا کہ جہنم نے سارے جسم کو جلایا، ساری ہڈیوں کو تپایا، مگر اللہ نے کہا یہ سات جگہیں ایسی ہیں جن پہ یہ سجدہ کرتا تھا، جہنم کی آگ اسے نہیں کھائی۔ یہ آج جو ایک سجدہ اور نماز اتنی مشکل اور گراں گزرتی ہے نا، اس کی قدر قیامت میں آئے گی، اور اس کی قدر معاذ اللہ جہنم میں پہنچے بھی اس کی قدر آئے گی، کہ ان سات جگہوں پر جہنم نے اثر نہیں کیا۔ یہ ہے وہ نشان جس کا پتہ، جس کی نشانی اللہ اپنے فرشتوں کو دیں گے، اور اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ دیکھو جس کے بھی سات اعضاء چمکدار ہیں، جن سات اعضاء پر جہنم کا اثر نہیں ہوا آگ کا، ہم نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ ان سات جگہوں کو وہ کھائے، بس میرے ان بندوں کو نکال دیں۔ اس لیے آدمی کیسا ہی گناہگار ہو، نماز پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، دبا ہوا رہتا ہے، سجدہ اسی وقت کرتا ہے جب اپنے آپ سے بڑا کسی کو مانتا ہے، ورنہ متکبر آدمی، مغرور آدمی، وہ کیوں سجدے کرے بھی؟ وہ کیوں روزے رکھے؟ وہ تو کچھ بھی ہو جائے، زلزلہ آ جائے خدا نہ خواستہ، اللہ تعالی بچائے، تو وہ روزے کیوں رکھے، ناشتہ کیوں نہ کرے؟ یہی چیزیں ہیں نا، یہ مغرور لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور جن کا کبر اللہ کے سامنے انہیں جھکنے نہیں دیتا، یہ اس وقت پہنچ کے پتا چلے گا جب جہنم کی آگ ان سات جگہوں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے وہ اللہ کے اچھے بندے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور سات جگہیں ان کے جسم کی سجدہ کرتی رہتی ہیں، خدا نشانی بتائے گا، پتہ بتائے گا فرشتوں کو کہ میرے بندوں کو نکالو، اور میں نے آگ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کی جگہوں کو کھائے۔ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ نکالنا شروع کریں گے لوگوں کو، فرشتے جہنم سے نکالیں گے ہر وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جس نے اللہ کو سجدہ کیا ہوگا۔ اللہ نے منع کر دیا تھا آگ کو کہ اس کے سجدے کی جگہ کو نہ کھانا، بس ان کو نکالیں گے، اور جب نکالیں گے قدم تحشو مسلے ہوئے ہوں گے، ذرہ ذرہ ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے، مٹے ہوئے ہوں گے. آگ اور جہنم کی کیا ہڈیاں رہیں گی اور کیا گوشت رہے گا؟ بالکل ایسے جیسے کچلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے پاؤں میں رون دیا جاتا ہے کوئی آدمی، اس طرح روندے ہوئے نکالے جائیں گے. لیکن سجدے کا اثر ہے نا، یہ سجدہ اس دن کام آیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کو سجدہ کرتا رہے انسان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سے کوئی بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سجدے کے متعلق کہا کہ سجدہ کر. مادان بن ابو طلحہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں صوبان رضی اللہ عنہ سے ملا، اور صوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. میں نے کہا اخبرنی بعمل عمله يدخلني الله به الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں اگر میں کروں تو اللہ تعالی مجھے جنت میں لے جائے. یا پھر میں نے یہ پوچھا کہ احب الاعمال الی اللہ، مجھے وہ بتا دیجئے جو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام ہو. فسکت، چپ رہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ. میں نے ان سے پوچھا دوبارہ، پھر وہ چپ رہے. میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مادان تم نے مجھ سے وہ بات کی ہے، پوچھی ہے، سال تو ہم ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بار یہی سوال پوچھا تھا. اور میں نے کہا اللہ کے رسول ایسی چیز بتائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا علیک بکثرت السجود للہ، اللہ کو بہت زیادہ سجدے کرتے رہنا. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، اور تم اللہ کو جب ایک سجدہ بھی کرتے ہو، اِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، تو اللہ تعالیٰ اس ایک سجدے کو بھی جب قبول کر لے تو جنت میں ایک درجہ بڑھ جاتا ہے. وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور تم سے ایک گناہ ختم ہو جائے گا. اللہ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ اسے کثرت سے سجدے کریں، یعنی نماز پڑھیں، نفل پڑھیں. مادان کہتے ہیں میں صوبان رضی اللہ عنہ سے اٹھا اور پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. فسالتہ، میں نے ان سے پوچھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے مثل ما قال علی صوبان، جو صوبان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وہی بات حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کثرت سے سجدے کرتے رہنا، قیامت میں یہ چیز اللہ کے یہاں کام آ جائے. اس لیے سجدے سے کیا مراد؟ سجدے سے مراد یا تو یہ ہے کہ نفل پڑھے کثرت سے، اور یا پھر سجدے سے مراد یہ ہے کہ کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدہ کر دے، اللہ کے ان انعامات پر، اللہ تعالی کی اس محبت پر، اللہ کی اس معرفت پر جس کا حصہ اسے اپنے بندے کو اپنی مہربانی سے ارزاں اور عنایت فرمایا. تو جسم سارا روندا ہوا اور سجدے کی جگہ محفوظ، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ مَاءُ الْحَيَاةِ، زندگی کا پانی ان پر چھڑکا جائے گا. پانی میں اثر ہوتا ہے نا، کھارے پانی کا اور اثر ہے، ٹھنڈے اور صاف پانی کا اور اثر ہے. ایک پانی ہے اس قسم کا جس سے چائے نہیں بنتی، ایک پانی ہے اس قسم کا جسے آپ دودھ میں نہیں ڈال سکتے، ایک پانی اس قسم کا ہے جسے آپ پی نہیں سکتے، ایک پانی وہ ہے جسے آپ پی سکتے ہیں، جس سے آپ کھانا پکا سکتے ہیں. پانی کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے، کہیں پانی مٹھاس کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں پانی اور معدنیات کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ پانی جو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ میرے ان بندوں پر چھڑک دیا جائے، وہ پانی ہوگا زندگی کا پانی. فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، ان کے اوپر زندگی کا پانی پھینکا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگیں گے، جیسے تم دیکھتے ہو کہ ڈھیر پر کسی مٹی کے تودے پر، کسی ڈھیر پر بیج ڈال دو تو وہ اگاتا ہے، اس طرح انسان اگیں گے، اس طرح انسان زندہ ہوں گے، اس طرح انسان کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، اور پھر اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے، پھر اللہ اپنی عدالت لگائے گا، اور پھر اللہ ان لوگوں کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا کیا زندگی میں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فارغ ہو جائے گا اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے۔ یہ کیفیت کب پیش آئے گی؟ محدثین اس طرف گئے ہیں، کہتے ہیں بہت سے محدثین کہ یہ سب حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں یہ کوئی ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف واقعات بیان کرتی ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو عقیدے پر سزا ملے گی، اگر عقیدہ غلط تھا تو اس کے بعد انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، اور عقیدے میں جو بدعات شامل تھیں ان سے پاک کرنے کے بعد اب اعمال کی باری آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے اس دن کیا صورت پیش آئے گی۔ بس بندے کا کام تو یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگتا رہے، کہ جہاں اس نے سجدے والی جگہوں پر مہربانی کر کے آگ کو اثر انداز نہیں ہونے دیا تو باقی جسم کو بھی ایسے ہی بچا لے اپنے فضل کے ساتھ اور اپنی مہربانی کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی کیفیت ارشاد فرمائی کہ فیصلہ کیسے ہوگا، لوگ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ جب فیصلے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ معمولی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوں گے کہ وہ پوری طرح نافذ ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، پھر جنت اور جہنم کے درمیان آخری آدمی رہ جائے گا، بس سب کے فیصلے ہو جائیں گے، ایک اکیلا شخص بچ جائے گا، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولَ الْجَنَّةِ، اور وہ آخری آدمی ہوگا جسے اللہ جنت میں بھیجے گا، اور جہنمیوں میں وہ آخری آدمی ہوگا جو نکالا جائے گا۔ مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، نکل تو آیا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی لیکن لوگوں کے حقوق میں پھنس گیا، اور ایسا پھنسا کہ حکم ہوا جہنم کی طرف اس کا منہ کرو، اسے کھڑا کر دو، اور اس کے منہ پر جہنم کی تپش پڑ رہی ہے اور جہنم کی لپٹیں اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ فیقول، دعا مانگے گا اور کہے گا یا رب صرف وجی عن النار، اللہ میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دیں۔ فقد کشبنی ریحوہا، اللہ اس کی بو نے میرا دماغ سے اڑا دیا ہے۔ واہرکنی ذکاؤہا، اور اللہ کی آگ اتنی تیز ہے کہ اس نے تو گویا مجھے جلا کر رکھ دیا ہے، میرے پروردگار مجھے میرا منہ میرا چہرہ اس جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس جہنم کی طرف میرا منہ نہ آئے، یہ سب چیزیں تکلیف دیں۔ مانگے گا دعا اللہ سے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حَلَا سَيْتَ اِن فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ اَن تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ، کیا تم سے یہ امید رکھیں، کیا تم سے یہ توقع رکھیں کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں، تمہاری دعا کو قبول کر لیں تو اس کے بعد پھر تم مجھ سے کوئی دعا نہیں مانگو گے؟ فَيَقُولَ لَا بِعِزَّتِكَ، بندہ بولے گا اور کہے گا اللہ بالکل کوئی اور چیز نہیں چاہیے، اور آپ کی عزت کی قسم، تیرے غلبے کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان اللہ کا نام لے کر قسم کھاتا ہے اور وہ منعقد ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم بھی منعقد ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت عزت کی قسم کھائی نا اس نے، اللہ تعالیٰ کی عزت، عزیز اللہ کا نام ہے مطلب غالب، تو اللہ کے غلبے کی قسم اس نے کھائی، اور اس نے کہا پروردگار تیرے غلبے کی قسم، قدرت کی قسم جو آج لوگوں پر ہر چیز پر چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے اس کی قسم ہے ایک مرتبہ تو میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، اللہ میں بالکل کچھ نہیں مانگوں گا۔ فَيُعْتِ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْ أَحَدٍ وَمِيثَاقٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے دے دے گا جو وہ چاہے گا، اور اللہ اس کے ساتھ یہ وعدہ کروا لے گا، وہ وعدہ کرے گا، اور اس وعدے کے نتیجے میں یصرف اللہ وجہہ عن النار، اللہ اس کا چہرہ جہنم سے ہٹا دے گا۔ اب بات ہو گئی پوری، جہنم سے اس کا چہرہ ہٹ گیا، نہ جہنم کو دیکھ رہا ہے، نہ اس کی تپش کو محسوس کر رہا ہے، اور نہ ہی اس کا جو دماغ اس کی بو سے سڑ رہا تھا، یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ پھر فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، وہ جنت کی طرف اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا، اب جنت کو دیکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت اور جہنم ساتھ ساتھ ہی ہیں، بس اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کفر اور ایمان میں فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ظلم اور عدل میں فاصلہ ہے، اور اتنا ہی فاصلہ ہے جنت اور جہنم کے درمیان جتنا معصیت اور اطاعت میں فاصلہ ہے۔ تو اس کا چہرہ جنت کی طرف پھیر دیا جائے گا، رابہجتھا، یہ جنت کے باغوں کا سبزہ، ان کا لہلہانا، یہ چیزیں دیکھے گا کہ جنت میں کیا بہار آئی ہوئی ہے، جنت میں اللہ کے کیسے کیسے انعام ہیں۔ سکت ما شاء اللہ ان یسکتا، اور جب تک اللہ چاہے گا پھر یہ خاموش رہے گا، دیکھتا رہے گا، معلوم نہیں کتنے سال گزر جائیں۔ یہ سالوں اور مہینوں اور دنوں کا حساب تو ہمارا آپ کا ہے، وہاں تو صدیوں کا شاید حساب ہو، 50,000 سال کا تو یہ ایک دن ہی ہو جائے گا جس دن میں لوگوں کا حساب لیا جائے گا، اور اللہ کے ہاں ایک ایک دن ہزار ہزار برس کا۔ اللہ تعالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مہلت مانگی، اللہ نے کہا ہم ایک دن کی مہلت دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم آپ کی امت کو 1.5 دن کی مہلت دیتے ہیں، تو 1.5 دن کا مطلب یہ ہوا کہ 1500 برس۔ تو یا تو 1500 برس کے بعد قیامت آ جائے گی، یا یہ کہ 1500 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 1500 برس گزر جائیں گے ہجرت سے، تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ 1.5 دن کی مہلت، اور یہ آدمی اگر ایک مہینہ کھڑا رہے اور ایک دن 1000 سال کا ہو، تو آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنے سال بن جاتے ہیں۔ بس وہ چپ رہے گا، دیکھتا رہے گا جنت کو، دیکھتا رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا وہ چپ رہے گا، اور پھر اس کے بعد یہ کہے گا کیا، ثم قال، پھر دعا مانگے گا اور کہے گا یا رب قدمنی عند باب الجنہ، اللہ مجھے جنت کے دروازے کے سامنے کر دیں، ابھی تو کچھ فاصلے سے دیکھ رہا ہوں، میرے رب جنت کے بالکل سامنے کر دیجئے دروازے پہ۔ دیکھا آپ نے لوگوں کو اللہ سے کیسی کیسی توقع ہے، اور اللہ ہی ہے جو حقیقتاً لوگوں کی توقعات کو پورا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اس نرمی اور مہربانی کا سلوک کرتا ہے۔ وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیس قد اعطیت العہود والمواثیق، تم نے مجھ سے پکا وعدہ نہیں کیا تھا، تم نے اچھی طرح ہمیں یقین نہیں دلایا تھا کہ تمہیں اگر جہنم سے تمہارا چہرہ پھیر دیا جائے تو اس کے بعد تم کچھ نہیں مانگو گے، تم نے وعدہ نہیں کیا تھا، تم نے ابھی ہمارے ساتھ پکے عہد و پیمان کیے تھے۔ تو بندہ کہے گا یا رب، اے پروردگار، لا اکون اشقا خلقك، اے اللہ آپ کی مخلوق میں بدترین آدمی تو نہیں ہوں، اللہ میں نہیں چاہتا کہ سب سے زیادہ بدبخت آدمی میں ہی ہو جاؤں، پروردگار مہربانی ہو، مجھے جنت کے اتنا قریب بس کر دیں اور کہ جنت کے دروازے پر پہنچاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فما سیطان اوتیت ذالک اللہ تسأل غیرہ، تمہارا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم دوسری مرتبہ تمہارا کہنا مان لیں تو اس کے بعد تم تیسری مرتبہ کچھ نہیں مانگو گے۔ فیقول لا بعزتک، بندہ کہے گا نہیں نہیں، اللہ تیری عزت کی قسم اب کچھ نہیں مانگوں گا، کوئی چیز اس کے علاوہ طلب نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، اور جب دروازے پر پہنچے گا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہرتہا وما فیہا من النظرت والسرور، جنت میں جو خدا کے انعام ہیں، جو اہل جنت میں سرور ہوگا، جو خوشیاں ہوں گی، اور جنت کے اندرونی حالات جو ہوں گے، جب اس کو یہ دیکھے گا تو پھر یہ سوچے گا اور چپ رہے گا جتنا عرصہ اس نے چپ رہنا ہے، اور پھر کہے گا ربی ادخلنی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں بھیج دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَم، آدم کے بیٹے تجھ پہ بڑا افسوس. وَيْحَكَ شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کو ڈانٹ پلانا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تیری حالت بڑی قابل رحم ہے. مَا أَغْدَرَكَ، یہ کیا غداری ہے، یہ کیا وعدوں کو توڑنا ہے، بار بار تم مجھ سے وعدے کرتے ہو، کیا تم نے مجھ سے پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تسأل غیر الذی ہوتی تھا، کہ جو میں دوسری مرتبہ تمہیں چیز دے رہا ہوں کہ جنت کے دروازے پر پہنچا رہا ہوں، اب تم اس کے بعد کوئی چیز نہیں مانگو گے، تم نے مجھ سے بات نہیں کی تھی. تو وہ کہے گا یا رب لا تجعلنی اشقا خلقک، اللہ میں ایک چیز مانگتا ہوں، اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محروم مجھے نہ رکھ. اللہ بڑے محروم ہیں جو تیری رحمت اور تیری محبتوں کو ترستے ہیں، پروردگار مجھے محروم نہ رکھ، اپنی ساری مخلوق میں میرا حال ایسا نہ ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ تجھ سے محروم رہنے والا بن جاؤں. یہی وہ بات ہے. اسی قسم کے الفاظ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے جب دعا مانگی تو انہوں نے اللہ تعالی سے بھی یہی عرض کیا، اور ان کی دعاؤں میں بھی جو قرآن کریم نے نقل کیے ہیں اس میں آیا ہے کہ پروردگار میں آپ کو جب پکارتا ہوں ولم اکم بدعا اک رب شکیہ، اور آپ سے مانگ کر تو اللہ میں کبھی بھی محروم نہیں رہا، اب ہمیشہ مہربانی فرماتے ہی رہے ہیں. انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، واشتعل الراس شیبن، بڑھاپے کی سفیدی اور آگ نے سر جلا دیا، اے پروردگار لیکن بات یہ ہے کہ لما کم بدعا اک رب شکیہ، اللہ کبھی ایسے بھی تو نہیں ہوا کہ میں مانگتا رہا ہوں اور آپ نے مجھے محروم رکھا. کتنی بڑی سعادت و نیکی ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے مانگنے والا بن جائے، تو کہے گا اللہ مجھے ایسے تو نہ کر دیجئے کہ سب سے زیادہ آپ کی مخلوق میں میں محروم رہوں. فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کے ہنس پڑیں گے. اللہ سے مانگنا اس کو کتنا عزیز ہے. پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا، ہم تعالیٰ شانو ہنس پڑیں گے. ثم یأذن له فی دخول الجنہ، اور پھر اللہ کہیں گے اچھا میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ. یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا انعام ہوا، اور پھر یہ انعام یہیں ختم نہیں ہوگا. اللہ اسے کہیں گے اچھا میرے بندے بول، تمنا تم بولو کیا چاہتے ہو، جنت میں جانے کے بعد بھی مجھ سے کیا چاہتے ہو. تو بھیا تمنا اللہ سے مانگے گا حتی اذن قطعت امنیته، یہاں تک کہ جب وہ اپنی انتہائی خواہش بھی مانگ چکے گا، سب چیزیں خدا اسے دے دے گا. اللہ فرمائیں گے زد من قضا و قضا، اچھا میرے اس بندے کے لیے اور بھی دے دو، ہم شہنشاہ ہیں اور دے دو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا لفظ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کو دیکھو، اس کو جنت میں لے جاؤ. اب اگر آپ اندازہ لگائیں یہ آخری آدمی ہے اس کائنات کا جو جنت میں جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ صرف ایک آخری آدمی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اچھا مانگ جو مانگتا ہے، جب سب تمنائیں اس کی پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَكَ ذَلِكَ، جو تُو نے مانگا ہم نے سب کچھ دے دیا، وَعَشَرَةُ اَمْثَالِ، اور ان جتنے انعامات ہم نے کیے ہیں ہم اس کو 10 گنا اور بڑھا دیتے ہیں. 10 times زیادہ لے لو، 10 گنا اور لے لو. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ ذَلِكَ لَكَ، یہ تیری دعائیں قبول کر لی، جنت میں تجھے جگہ دے دی، تو تمنا کر، وہ تمنا کرے گا، اس کی تمنائیں بھی پوری ہو گئیں، اب شہنشاہ کا اپنا کرم ظہور پذیر ہوگا. اور اب تعالیٰ شانہ خود مہربان فرمائیں گے اور کہیں گے میرے بندے کو اب تک جو کچھ دیا ہے اس سے 10 گنا اور زیادہ دے دو. یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے اچھے بندوں کی منتظر ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو اس سے حصہ دے گا جب تک کہ اس کے بندے شرک سے بچتے رہیں، کفر سے بچتے رہیں۔